الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين وقال تبارك وتعالى كما ورد في نفس السوره هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فقال جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين حضرات مجھے آج تین موضوعات پر گفتگو کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں اعلان کیا کوشش کرنی ہے کہ میری گفتگو جملہ اعلانات سمیت ایک گھنٹے کے اندر اندر ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ما قل و دل وہ کیفیت جو بہت ہی کمیاب کیفیت ہے کہ بات کم ہو مجمل ہو مختصر ہو لیکن پوری طرح اپنے مفہوم پر دلالت کر رہی ہو اپنی بات کو واضح کر دے یہ صلاحیت سب لوگوں میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے خصوصی تائید اور توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے آپ بھی دعا کریں جو میں نے آج آیات پڑھی ہیں سورہ جمعہ کی اس کے حوالے سے جو مجھے گفتگو کرنی ہے وہ اس موضوع پر کہ ہمارے ملک میں جو جمعے کی تعطیل کو بدل کر ہفتے وار تعطیل اتوار کے دن رکھی گئی اور جمعے کو آدھے دن کی چھٹی کی گئی اس پر اگرچہ میں اپنے خیالات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی شدید ایجیٹیشن کیا جائے اسلام میں کسی ہفتے وار تعطیل کا تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہے اگرچہ یہ بات اپنی جگہ قوی ہے کہ اگر کوئی کرنی ہی ہو تو اس کے لیے بہترین دن جمعے ہی کا ہے لیکن جو کچھ جمعے کی تعطیل کا حشر ہو رہا تھا ہمارے ہاں اس سے جمعے کی بجائے اس کے کہ اس کا احترام ہوتا بے حرمتی ہو رہی تھی ساری شادیاں اسی دن سارے ولیمے اسی دن اور ون ڈے میچ اسی دن تو اس سے یہ ہے کہ جمعے کی بجائے اس کے کہ اس سے کوئی احترام میں اضافہ ہوا ہو اس کی بے حرمتی ہوئی اسی لیے ہم نے اس کی تائید کی تھی کہ جمعے کو تعطیل نہ کی جائے اور یہ کہ اتوار کی تعطیل اگر کی جا رہی ہے چاہے اس میں کچھ کاروباری مصلحتیں ہیں کوئی حکومت کی مصلحتیں تو کوئی حرج نہیں ہے خاص طور پر جبکہ حکومت نے نصف یوم کی تاخیر بھی کر دی. آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں کتاب و سنت کے اصل تقاضوں کو سامنے رکھا جاتا تو اس کے برعکس ہوتا, اور وہ یہ کہ جمعے کے نصف اول کی تعطیل ہوتی ہے, نصف ثانی جو ہے اس میں دفاتر کو کھولا جاتا. چونکہ بعض چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں اور ایک ان میں سے بہت ہی نمایاں ہے, ہماری ایک صوبائی اسمبلی میں جس طریقے سے شاعر اللہ میں سے اس اہم شعیرے کی توہین کی گئی, سندھ اسمبلی میں جمعے کے روز اجلاس جاری رہا اور توجہ دلانے کے باوجود اس کی طرف کوئی کسی نے پرے کہا کی اس کو وقت نہیں دی, اور کہا جس کو نماز پڑھنی ہو جا کے نماز پڑھ لے. یہ معاملہ پاکستان میں, مملکت خداداد پاکستان, ماں درچ خیال مفلک درچ خیال, ہم کس خیال میں ہیں کہ اس ملک میں جو دستور میں منافقت ہے اس کو ختم کیا جائے, لیکن بجائے اس کے کہ ادھر کوئی پیش رفت ہو, الٹا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب شاعر دینی کا اس طریقے سے کھلم کھلا استحضاء اور توہین. یہ جان لیجیے اچھی طرح کہ جمعہ عظیم ترین شاعر اللہ میں سے ہے, شاعر دینی میں سے ہے. اس لیے مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ آج جمعے کی فرضیت اور فضیلت دونوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دوں. پہلی بات, جہاں تک جمعے کی فرضیت کا تعلق ہے, اس کے حوالے سے قرآن مجید نے صریح حکم, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اہل ایمان جب پکارا جائے, بلایا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, تو دوڑو اور لپکو اللہ کی یاد کی طرف, اور چھوڑ دو کاروبار. یہ چھوڑ دینا کاروبار کا یہ واجب ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے اور امر استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. اسی آیت میں آگے چل کر امر کا صیغہ استحباب کے لیے آیا ہے, لیکن اس پر اجماع ہے امت کا کہ یہاں یہ امر جو ہے وجوب کے لیے, کاروبار چھوڑ دینا لازم ہے, واجب ہے. اور کس لیے؟ تاکہ ذکر کی طرف ہمت المتوجہ ہو جائے. اب اس زمن میں مجھے پچھلے جمعے میں بھی بعض حضرات نے یہاں نوٹ کرایا تھا, ایک تو سندھ اسمبلی کا معاملہ جو ہے وہ تو خیر بہت ہی نمایاں ہے اور بڑی دیدہ دلیری والی بات ہے, اور خاص طور پر اس لیے زیادہ قابل افسوس ہے کہ وہاں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کم سے کم نام نہاد طور پر تو وہ مسلم لیگ کے آدمی ہے, اور مسلم لیگ کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا ہے, تو مسلم لیگ کا وزیر اعلیٰ ہو. اگر یہ کوئی جی اے سندھ پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوتا یا پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوتا تب بھی کوئی بات کہی جا سکتی تھی کہ ان کے نظریات تو سیکولر ہیں, لیکن مسلم لیگ کا وزیر اعلیٰ سندھ میں اور وہاں یہ صورتحال ہو رہی ہو تو یہ نہایت تشویشناک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ مطلب پتہ یہ چلا ہے کہ بینکوں وغیرہ میں کوئی احترام نہیں ہو رہا اس جمعے کی چھٹی کا, آدھی چھٹی کا, بلکہ دیر تک کام جاری رکھا جاتا ہے. بہت بھاگ دوڑ کر کے بیچارے جو ہے جو چاہتے ہیں جمعہ ادا کرنا, بھاگ دوڑ کر کے بمشکل وہ نماز جمعہ جو ہے ادا کرنا. اسی طریقے سے بعض جو نجی ادارے ہیں, پرائیویٹ ادارے ہیں, وہاں بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں ہو رہا, اور جمعے کی جو چھٹی ہے نصف ثانی کی اس کا پورا انتظام نہیں ہو رہا, بلکہ لوگ آتے ہیں بھاگ دوڑ کر, جیسے امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے, مغربی ممالک میں ہوتا ہے, لنچ آور جو ہے اس میں آئے, بھاگ دوڑ کر جمعہ پڑھا اور پھر دوڑے اور اپنے کام پر پہنچے. گویا کہ وہ صورت حال پرائیویٹ اداروں کی حد تک ہو چکی ہے. اب اس میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کہاں قرآن مجید کے اس حکم کا انداز ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. لفظی ترجمہ تو یہ دوڑو اللہ کی یاد کی طرف, اور لیکن یہ کہ اس سے مراد یہی لی ہے مفسرین نے کہ لپکو, دوڑ کر آنا نماز کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ ہم اتن متوجہ ہو جاؤ. اب کوئی بھی دلچسپی, کوئی مفاد, کوئی مصلحت تمہیں اپنی طرف منعطف نہ کرا سکے, بلکہ تم ہم اتن, ہما وجوہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بس ضرور میں کاروبار چھوڑ دو. اذان جمعہ کے بعد سے لے کر نماز جمعہ کی ادائیگی تک کاروبار دنیاوی مطلقاً خراب ہے. اس حوالے سے اگر بینکوں میں یہ معاملہ ہو رہا ہے یا نجی اداروں میں ہو رہا ہے تو یہ حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے بہت سخت. اس کا حکومت کو شدت کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے اسی طرح جو کچھ کہ ہوا ہے سندھ اسمبلی میں اس پر بھی وفاقی حکومت کو جو ہے پورے طور سے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے بارے میں سرزنش صوبائی حکومت کی جانی چاہیے. تو جمعے کی فرضیت جو ہے وزر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کی یاد کی طرف دوڑو لبکو. اب ذکر سے مراد نماز بھی ہے, اقم الصلاۃ لذکری, نماز بھی در حقیقت اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. لیکن یہاں خاص طور پر ذکر سے مراد ایک اور حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس سے معلوم ہو جائے گا, اس سے مراد خطبہ جمعہ ہے. اس لیے کہ اصل میں جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے, ورنہ یہ کہ جمعے کی بجائے عام دنوں میں بقیہ چھ دنوں میں ظہر کی نماز ہے, اس کی چار رکعتیں فرض ہیں. یہاں یہ کہ جمعے کی دو رکعتیں فرض کر دی گئی اور دو فرض رکعتوں کی جگہ دو خطبے, یہ گویا کہ اس کے قائم مقام قرار پائے. حالانکہ خطبے حضور کے زیادہ طویل نہیں ہوتے تھے, مختصر خطبے دیتے تھے آپ, لیکن ان میں بھی آپ درمیان میں بیٹھتے تھے. یجلس بینہما, کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوتے تھے اور ان دونوں کے مابین آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی لیے کہ محسوس ہو جائے کہ یہ دو رکعتوں کے قائم مقام ہے, یہ جو خطبہ جمعہ ہے یہ نماز کا حصہ ہے. اس کی جو اہمیت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. تو پہلی بات تو یہ کہ فرضیت کا جہاں تک تعلق ہے اس آیت سے کس قدر کلیئرلی ثابت ہو رہی ہے, اور اس کے بارے میں کوئی بھی تساہل کسی بھی طرح کی سہل انداری اگر ہے اس پر جو وعید ہے وہ سن لیجئے. مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما, حضور نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ الْأَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. حضور نے انتہائی تنبیہ کے انداز میں فرمایا لوگوں کو چاہیے کہ باز آ جائیں جمعوں کی نماز فرض کرنے سے, ورنہ اس کا اندیشہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا. اب آپ کو معلوم ہے دلوں پر مہر کر دینا یہ بدترین سزا ہے بدترین کفار کی اس دنیا میں. آخرت میں جو سزا کفار کی ہے وہ جہنم ہے, اس دنیا میں سزا کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے, ان کی سماعت اور بصارت پر بھی مہر لگا دی ہے. وہ الفاظ حضور نے استعمال کیے ہیں اور لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اللہ ان کے دلوں پر بہت لگا دے گا. ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا. یہ تو میں صرف اس وقت عرض کر رہا ہوں اس جمعے کی فرضیت کے بارے میں اور اس کے بارے میں سہل انگاری اور تساہل, اور یہ اگر اس کی توہین ہو رہی ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول کی جانب سے اس کی کیا وعید ہے. اب فضیلت جمعہ کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ اگرچہ یہ حکم حرام ہو جانا کاروبار کا یہ تو ہے اذان جمعہ سے لے کر اور نماز جمعہ کی ادائیگی تک, لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دن کی کچھ فضیلتیں ہیں اور اس فضیلت کے حوالے سے اس کا حق اس سے زائد ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مال میں سے ایک تو حق ہے زکوٰۃ, وہ تو دینی ہے, وہ فرض ہے, وہ تو واجب ہے, لازم ہے, نہیں دیں گے زبردستی بھی لی جائے گی. اور ایک ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ, یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ مال میں بس زکوٰۃ ہی ہے جو حق ہے اللہ کا اور غربا کا اور مساکین کا اللہ کے نام پر ان کو دیا جانا. نہیں, اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں حق ہے, بندہ مومن کے مال میں اور بھی حق ہے کہ مزید خرچ کرے, انفاق کرے. جیسا کہ آیت بر جو ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. ایتائے زکات کا ذکر علیحدہ ہے, اور اپنا مال خرچ کرنا غربا پر, یتیموں پر, مساکین پر, رشتہ داروں پر, مسافروں پر, یہ اس کے علاوہ ہے. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ اگرچہ جمعے کا ایک حق تو ہے جو کہ لازم ہے, فرض ہے, وہ تو ہے خطبہ جمعہ, نماز جمعہ, اس کے لیے اذان جمعہ سے لے کر ادائیگی جماعت تک اس وقفے میں کاروبار دنیاوی مطلق برقرار ہے. لیکن جو فضیلت جمعہ ہے اس کا حق اس سے ادا نہیں ہو جاتا. فضیلت جمعہ کے لیے جو ہماری رہنمائی ہوتی ہے متفق علیہ روایت ہے, بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے, اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور نے ارشاد فرمایا, من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ, جو شخص جمعے کے دن اس طرح غسل کرے جیسے کہ طہارت کے لیے غسل کرتا ہے انسان, جنابت کی کیفیت ہو تو جس اہتمام سے پورے جسم کو صاف کیا جاتا ہے اور اس میں پورا جو ہے انسان التزام کرتا ہے اس کے تمام جو بھی تقاضے ہیں پورا کرنے کے, جس کے ضمن میں یہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے, تحت کل شعرت جنابت, ہر بال کے نیچے جنابت کے اثرات موجود ہوتے ہیں, یعنی غسل جنابت جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ محسوس ہو کہ کسی بال کے نیچے بھی کھال جو ہے وہ ایسی نہ رہ جائے کہ وہ نہ دھلے اور وہ گیلی نہ ہو, خشک نہ رہ جائے, تو پوری طرح اہتمام کے ساتھ غسل. تو فرمایا میں نے تسلا یوم جمعہ آتے غسل جنابت جنابت ثم راحا, پھر وہ چلا جمعے کے لیے, فکانما قربا بدنتن, تو وہ بالکل ایسے ہے یہاں پہ گویا کہ محذوف ہے, ثم راحا فی الساعۃ الاولی, جو پہلی گھڑی میں مسجد کی طرف روانہ ہو گیا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا. ومن راحا فی الساعۃ الثانیۃ, اب چونکہ یہاں پر الفاظ میں بڑا وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے, صراحت کے ساتھ, ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ, تو گویا کہ پہلے اگر الفاظ نہیں بھی آئے ہیں تو وہ محذوف ہے, مقدر ہے, معلوم ہے کہ وہاں بھی فی الساعۃ الاولی دوسری ساعت میں گیا تو ایسے جیسے کسی نے گائے قربان کی اللہ کی راہ. ومن راحا فی الساعۃ الثالثۃ, اور جو گیا تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں, تو ایسے کانما قربا کبشن, کہ اس نے ایک میڈھا اللہ کی راہ میں ذبح کیا اور اللہ کی راہ میں دیا. ومن راحا فی الساعۃ الرابعۃ فکانما قربا دجاجتن, اور اگر کوئی چوتھی گھڑی میں چوتھے گھنٹے میں گیا چوتھی ساعت میں, تو ایسے جیسے کہ مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی, اور اگر اس نے پانچویں ساعت میں پانچویں گھڑی میں وہ آیا چلا ہے مسجد کی طرف, تو ایسے جیسے کہ اس نے ایک انڈا جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ, پھر جب امام اب نکل آتا ہے خطبہ دینے کے لیے, مراد ہے خطبے کے لیے, حضرت الملائکہ یستمعون الذکر, اب فرشتے خود جو ہے جو کہ مسجد کے دروازوں پر حاضری لکھ رہے تھے درج کر رہے تھے, اب ظاہر بات ہے جب حساب کا اتنا فرق ہے تو کون پہلی گھڑی میں آیا, کون دوسری میں آیا, کون تیسری میں آیا, کون چوتھی میں, کون پانچویں میں, یہ تو پورا حساب کتاب ہے. اس کے بعد آنے والے کا اندراج نہیں ہوتا. یہ حدیث کی جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ تو ہے متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں کی, حضرت ابو ہریرہ سے. اس کی جو دوسری روایتیں ہیں اس میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں کہ اس کے بعد فرشتے اپنے رجسٹر طے کر لیتے ہیں, بند کر لیتے ہیں, فولڈ کر دیتے ہیں, اور آنے والوں کا اندراج نہیں ہوتا. اس میں علماء کی اگرچہ دو رائے ہیں تو میں چاہتا ہوں وضاحت سے بیان کر دوں. شاہ ولی اللہ دہلوی کی رائے بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں سے مراد یہ گھنٹے نہیں ہیں جو ہمارے گھنٹے ہیں, اگرچہ میں ادب سے ان سے اختلاف کرتا ہوں, میری رائے ہے کہ یہی گھنٹے مراد ہیں, اس لیے کہ میں نے تو اپنے بچپن میں مشاہدہ کیا ہوا ہے. ایک جامع مسجد سرسہ ایک قصبہ تھا ضلع حصار کا, وہیں میری بسم اللہ ہوئی ہے, وہیں میں نے ابتدائی بنیادی قاعدہ پڑھا ہے, اور اس کے مناظر ابھی تک میری آنکھوں میں ہیں اور کبھی کبھی خواب میں آتے ہیں. جمعے کے روز تقریباً اشراق کے وقت سے وہاں پر حاضری شروع ہو جاتی تھی اور دیہات سے لوگ آتے تھے. اس وقت تک ابھی اس مسئلے پر بہت عمل تھا سختی کے ساتھ کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا, جمعے کے لیے شہر آنا پڑتا ہے, تو دیہات سے لوگ, اور وہاں ایک خاص قوم آباد تھی جنہیں ہم پچادے کہتے تھے لیکن غالباً وہ ارائی قوم ہی کی کوئی شاخ تھی, وہ لوگ آتے تھے بڑے ڈھیلے ڈھالے سفید براق ان کے کرتے اور تیمند, اور پھر یہ کہ اسی کے ان کے ساتھے ہوتے تھے اونٹوں پر, کیونکہ سیرائی علاقہ تھا, وہ آ رہے تھے قطار در قطار اونٹ آ کے, اور کوئی نو دس بجے تک تو مسجد فل ہو جاتی, اور حال یہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی آواز چلے, نہ لاؤڈ اسپیکر تھا نہ اور کوئی بندوبست تھا, ایک گوشے میں کچھ لوگ جمع ہیں وہاں کوئی واعظ کہہ رہا ہے, کسی اور جگہ پر کوئی درس قرآن ہو رہا ہے, ورنہ لوگ اپنے طور پر قرآن پڑھ رہے ہیں یا نوافل پڑھ ادا کر رہے ہیں. تو ذکر کا جو ایک ہے جو حق, جو سابقہ امت میں یوم السبت ہفتے کا دن پورا کا پورا کاروبار مطلق کاروبار دنیاوی مطلق رکھ رہا ہوں، ہماری شریعت میں لا کے اسے آسان کیا گیا. آسان کرنے کی شکل یہ کی گئی کہ واجب تو کر دیا صرف اذان جمعہ سے لے کر اور نماز کی ادائیگی تک، باقی کے لیے تشویق ہے کہ صبح سے اب آپ کو یہ ذہن میں آ جانا چاہیے کہ آج خاص دن ہے. آج جیسے کہ فرمایا کہ الجمعہ تو عید المسلمین، یہ مسلمانوں کے لیے عید کے معنی ہے، اس کا ایک خاص احساس ہو آدمی کو، اس کی تیاری ہو جائے، اس کے لیے غسل کر رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے، خوشبو لگائی، سب کے لیے احادیث موجود ہیں، میرے لیے تو ظاہر بات ہے سب ممکن نہیں ہے، اہتمام ہو. اور پھر جتنا جلد سے جلد پہنچ جائے، کم سے کم یہ نصف اول جو ہے اس کا، وہ جمعے کے لیے ذہنی تیاری کرنے میں، ذکر اللہ میں، نوافل میں، وعظ و نصیحت میں صرف ہونا چاہیے. اس کے بعد جیسے ہی زوال ہو، اذان ہو، خطبہ ہو، نماز ہو. یہاں گویا کہ یہ حصہ جو ہے فرض، اور جیسے فرض سے پہلے چار رکعتیں جو ہیں سنت موقعہ ہوئے یا اور غیر موقعہ ہو، جیسے کہ نماز عصر کے ساتھ ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس سے پہلے جمعے کا جو یہ نصف اول ہے دن کا، یہ لگنا چاہیے ذکر میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں، تعلیم میں، تبلیغ. البتہ جو اگلا حصہ ہے، دوسرا حصہ، اس میں اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب جب نماز ادا ہو چکے تو اب تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو. یہاں فَانْتَشِرُوا اگرچہ صیغہ امر ہے، لیکن یہ استحباب کے لیے. اس کے بعد بھی اگر کوئی مسجد میں بیٹھے تو وہ حرام نہیں ہو جائے گا کہ مسجد میں بیٹھے ذکر کرے. بعض لوگوں کے معمولات میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پھر عصر تک بیٹھتے تھے. میں اپنا یہ مشاہدہ آپ کو دہلی کا بتا چکا ہوں کہ وہاں جمعے سے پہلے کوئی واعظ یا خطاب نہیں ہوتا تھا، بس عربی خطبہ اور نماز، اور اس کے بعد پھر جو ہے ظہر سے جب نماز جمعہ کی ادائیگی سے لے کر عصر کی نماز تک واعظ ہوتا تھا. تو یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ لازمن منتشر ہو جاؤ، لیکن اجازت، استحباب. اب تمہیں اجازت ہے، تم زمین میں جاؤ، پھرو، اور تم رزق تلاش کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، البتہ اس رزق کی تلاش کے دوران بھی اللہ کی یاد رہنی چاہیے، دل میں مستحضر رہنی چاہیے، زبان پر بھی اللہ کا ذکر جاری رہے تو کیا کہنے ہیں. یہ ہے ذکر کثیر، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ ہے اصل میں وہ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ اگر نصف چھٹی کرنی ہی ہے یا کرنی ہی تھی نواز شریف صاحب کو، تو جمعے کے نصف اول کی چھٹی ہونی چاہیے، تاکہ اہتمام کے ساتھ غسل کر کے، اب آدمی دوڑ کر دفتر سے تھکا ہوا، کسی افسر کی ڈانٹ کھائی ہے، کوئی کچھ اور ہوا ہے، کوئی مسئلہ اور ایسا الجھا ہوا ہے کہ پھر جا کر فوراً اس کو حل کرنا ہے، وہ جمعے کا حق ادا نہیں ہوتا. جمعے کے حق کے لیے ذہنی تیاری، روحانی تیاری، نفسیاتی تیاری، تازہ غسل کیا ہو، ورنہ یہ ہے کہ صبح کو غسل کر کے دفتر چلے گئے، وہ تو روٹین کا ہوا آپ کا معاملہ، اس میں جمعے کا کوئی اہتمام نہیں شامل ہوا، اس میں کوئی حیثیت شروع سے صبح سے یہ محسوس نہیں ہوتی کہ آج کا دن کچھ مختلف دن ہے. یہ صورتحال ہے جو میں آج زور کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور مطالبے کی شکل میں رکھنا چاہتا ہوں اس بات کو، کہ تجربے سے چونکہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس نظام میں بے حرمتی ہو رہی ہے، سندھ اسمبلی کی بے حرمتی، یہ تو ناقابل برداشت ہے، اس پر تو شدید احتجاج ہم اپنا ریکارڈ کراتے ہیں. اس کے علاوہ بینکوں وغیرہ میں، پرائیویٹ اداروں میں اگر یہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی در حقیقت شاعر اللہ کے بے حرمتی کے ہم مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے نصف ثانی کی چھٹی ڈکلیئر کی ہے لیکن لازم نہیں کی ہے. اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ جمعے کے نصف اول کی چھٹی ہو. اب اس کا پروگرام کیا ہو سکتا ہے، دیکھیے بہترین، یہ جو ذکر ہے، تذکیر ہے، یہ جمعے کے کس لیے، تاکہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں، کیونکہ قرآن مجید عربی میں، حضور کی زبان مبارک عربی، جو آپ کے زمانے میں صحابہ تھے ان کی زبان عربی، لہذا محض قرآن کا پڑھ دینا، عربی میں ہی کچھ اور چند جملے کہہ دینا، یہ کافی تھا. از دل خیزت بر دل ریزت، ہمارے لیے یہ ہے کہ اب اس قرآن کا وہ جو عربی خطبہ ہے وہ تو کفایت نہیں کرتا، وہ تذکیر بالقرآن جو ہے اس کے لیے اضافی کوئی واعظ ہو، نصیحت ہو، تقریر ہو، درس ہو. اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ زوال سے پہلے ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمارا پروگرام پہلے چل رہا تھا 11:30 بجے، بلکہ 11 بجے آئے، 11 بجے آ جائیں، درس قرآن ہو رہا ہے یا اور گفتگو ہو رہی ہے، جیسے ہی زوال ہو اس کے بعد اذان ہو اور صرف جو اذان اولیٰ ہو جائے اول، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چار رکعتیں ادا کر کے اذان ثانی ہو، تو گویا کہ بہت جلد نماز جو ہے 12:30 نہیں تو 5 بجے نہیں تو زیادہ زیادہ 1 بجے جماعت کھڑی ہو جائے، اب لوگ اپنے دفتروں کو چلے جائیں، اب پورے طریقے سے یکسو ہو کر نماز بھی ادا ہو گئی، جمعہ کا حق بھی ادا ہو گیا، اب اپنے دفتروں کو جائیں، 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک یا 2:30 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک، 7 بجے تک عصر کے وقفے کے لیے وقت دے کر یہ کام ہو سکتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس کو ہم ایک پورے مطالبے کی شکل میں اور ایک قرارداد کی صورت میں اس کو یہاں منظور کریں. آپ حضرات اس کے حامی ہیں کہ یہ مطالبہ ہم کریں حکومت پاکستان سے. دوسری بات جو ہے افغانستان کے بارے میں مجھے عرض کرنی ہے. الحمدللہ کہ افغانستان میں طالبان کی جو حکمت عملی سامنے آئی ہے وہ میری توقع سے بڑھ کر درست ہے، کیونکہ گمان یہ تھا کہ یہ حضرات صرف دارالعلوموں سے تعلیم یافتہ علماء ہیں یا زیر تعلیم ابھی طلبہ تھے طالبان، اسی لیے ان کا جو اس میں معرفہ بن گیا ہے، اس میں علم بن گیا وہ طالبان ہے. تو خیال یہ تھا کہ شاید کٹریت اور جذباتیت ان میں زیادہ ہوگی دوسرے لوگوں کی نسبت، لیکن یہ جو مزار شریف کا معاملہ انہوں نے کیا ہے، اگرچہ زخم پہنچی ہے لیکن اس کو بڑی حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اگر ایسا ہی یہ کرتے جیسا کہ پہلے جو متحارب گروہ تھے افغانستان کے اور آپس میں وہ خون ریزی جاری رکھتے، یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت دب کر بھی صلح کر دی جائے، جیسے کہ صلح حدیبیہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر صلح کی، بڑی ان ایکول ٹرمز تھی، لیکن یہ کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین حکمت عملی ہے کہ ان کا جو جنرل ہے عبد المالک اسے انہوں نے وعدہ کر لیا، صلح کر لی، یہ طے ہو گیا کہ ان سے ہتھیار نہیں لیے جائیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ٹریپ کیے گئے ہوں، اب ثابت ہوا کہ وہ بات نہیں ہے. اگر تو ٹریپ کیے گئے ہوتے تو پھر تو دوستم صاحب واپس آ گئے ہوتے اور معلوم ہوتا کہ یہ سارا کا سارا پری پلان تھا، وہ بات نہیں ہے. دوسرا امکان میں نے ظاہر کیا تھا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان نے کچھ زیادہ ہی اپنی فتح کا جو جشن منایا ہو اس میں کچھ زیادہ ہی جوشیلے ہو گئے ہوں، اس کا بھی ایک رد عمل ہوتا ہے مفتوح قوم پر. ہمارے لیے جو سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ ہے کہ جب حضور فاتح کی حصے سے مکے میں داخل ہوئے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آپ کی پیشانی جو ہے اس گھوڑے کے گردن کے بالوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ یہ ہے کیفیت. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا، یہی حکم دیا گیا تھا اریحا جب فتح ہوا تھا یوشع ابن نون کے ہاتھوں جو خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو حکم ہوا تھا جو پہلا شہر تم فتح کرو گے اس میں جب داخل ہو تو جھکے ہوئے داخل ہو. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اور سروں کو جھکا کر داخل ہونا، اکڑی ہوئی گردنوں کے ساتھ داخل نہ ہونا، جس کی کہ کامل تصویر نظر آتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں کہ مکے میں داخل ہوئے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی. ہو سکتا ہے کہ طالبان سے غلطی ہو گئی ہو. پھر یہ کہ تیسری بات میں نے کہی تھی اور اب معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات وہی تھی کہ جس طرح بقیہ افغانستان میں جہاں بھی طالبان کا استحکام ہوا اور جہاں انہیں تمکن حاصل ہوا وہاں سے فوراً انہوں نے پوری آبادی سے اسلحہ جو ہے وہ حاصل کر لیا. یہ چیز بقیہ افغانستان میں تجزیہ کر کے پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں، اس لیے آسان ہو گئی کہ ان لوگوں کو باہمی خانہ جنگی کا بڑا تلخ تجربہ ہو چکا تھا، وہ تنگ آ چکے تھے، وہ امن کے اب اتنے وہ طالب بن چکے تھے کہ ہر قیمت کے اوپر اچھا ٹھیک ہے ہتھیار دو، اگر ضمانت دیتے ہو کہ امن رہے گا تو ٹھیک ہے ہتھیار بھی ہم اپنے آپ کو دینے کو تیار. یہ صورتحال جو ہے یہ شمال مغربی کونا جو ہے افغانستان کا، اس میں یہ کیفیت نہیں ہوئی. یہاں تو بڑا اسٹیبلش سا معاملہ تھا دوستم کا، اس کا یہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا، وہاں کوئی خانہ جنگی اس طرح کی ہوئی نہیں تھی. اس پہلو سے وہاں کے لوگ ذہناً تیار نہیں تھے کہ وہ اپنے ہتھیار سرنڈر کر دیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی سبب تھا. اس لیے کہ اب معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو صلح ہوئی ہے اس میں یہ ثابت، یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ انہیں غیر مسلح نہیں کیا جائے گا. لیکن سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جنرل عبد المالک نے کہا ہے کہ ہم نفاذ اسلام میں طالبان کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ بات، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی دل خوشکن ہیں، اور اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی صورتحال بنی ہے افغانستان میں، اگرچہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا وقتی طور پر سیٹ بیکس آتے ہیں تحریکوں کو بھی، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاملہ جو ہے غزوہ احد میں ہو گیا تھا، یا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے غزوہ حنین میں ہو گیا تھا، لیکن یہ جو نتیجہ نکلا ہے الحمدللہ کہ وہ خیر ہے، بھلا ہے، اس کے اندر جو ہے اچھائی ہے. اس پہلو سے یہ ہے کہ اگر افغانستان کا معاملہ اس طور سے سیٹل ہو جائے کہ اس علاقے کو ایک آٹونومی دے دی جائے، ان کو ایک داخلی آزادی دے دی جائے، ایتھنکلی اور لنگوسٹیکلی وہ ذرا مختلف علاقہ ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی شکل ہو جائے جس کے کہ آثار نظر آ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. آخر ہمارا پاکستان دو رقمی تو ہو گیا تھا، اس میں بھی بنیادی وجہ یہی تھی، ان کی زبان کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا پاکستان بننے کے فوراً بعد، اردو کو وہ قومی زبان کی حیثیت سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ظاہر بات ہے کہ اسی نے بڑھ کر وہ شکل اختیار کی اور پھر وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ بھونڈے انداز میں اور ہمارے لیے بڑے کلنک کا ٹیکا بن کر 93-95 ہزار ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ لگے، جن میں 43,000 جو ریگولر ٹروپس تھے، سپاہی سے لے کر جرنیل تک. تو اس کی بجائے اگر گفتگو سے، نیگوسیشن سے، جیسا کہ ہوا ہے افغانستان میں، اسی لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً بہت اچھی علامت ہے. اور دوسرے یہ کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانستان کے بارے میں، میں اس کی بھی بھرپور تائید کرتا ہوں، بالکل اسی رخ پر چلنا چاہیے اور یہی انداز ہونا چاہیے، بلکہ میں آج ایک قدم آگے بڑھ کر مطالبہ کر رہا ہوں حکومت پاکستان کو، اس لیے کہ آج نوائے وقت نے ذرا ایک اداریہ لکھا ہے کہ افغانستان کے بارے میں ان سے ہم معاملہ کرتے ہوئے ہمیں ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ بھی طے کر لینا چاہیے. میں اس کے برعکس بات کہہ رہا ہوں، میں اس کے بعد میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگلا قدم حکومت پاکستان یہ اٹھائے کہ افغانستان اور پاکستان کا کانفیڈریشن قائم کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بات میں پورے غور و فکر کے بعد کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر اس میں دیر ہو گئی تو بھی اس کے نتائج بڑے منفی ہوں گے اور مضر ہوں گے، اور اگر ہم یہ کر گزرتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی ان چیزوں کی طرف کے جن کی خوشخبریاں احادیث نبویہ میں ہیں. یہی خراسان کا علاقہ جس کا کہ ایک حصہ جو ہے پاکستان میں بھی ہے. پھر یہ کہ 400 برس کی تجدیدی مسائی، علمی، فکری، روحانی کام جو ہوا ہے وہ ہندوستان میں ہوا ہے، اور اس کا جو بھی خلاصہ ہے، جو بھی وراثت ہے، ہم اگرچہ اس کے اہل وارث ثابت نہیں ہوئے لیکن بہرحال نااہل ہی صحیح وارث تو ہے. حضرت مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی رحمہم اللہ، ان سب کی وراثت آخر اہل پاکستان، چاہے ہم نااہل ثابت ہوئے لیکن بہرحال وارث تو ہے. اور پھر یہ کہ 14ویں صدی عیسوی میں، جیسا کہ بارہا میں گنوا چکا ہوں، شیخ الہند جیسا مجاہد حریت، علماء کے طبقے میں سے، جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے، علامہ اقبال جیسا مفکر، درمیانی طبقے کے لوگوں میں سے مولانا مودودی جیسے مصنف، پھر علماء ہی کے طبقے میں سے مولانا الیاس جیسے مبلغ، ان کے پائے کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں. اب یہ سارے کام جو ہے یہ ان کا گویا کہ خلاصہ پاکستان میں ہے. اور ادھر یہ جو ہے قوم، افغان قوم، جس کے لیے کہ میں وہ اشعار بھی شائع کر چکا ہوں ندائے خلافت میں، کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایشیا جو ہے وہ آب و گل کا ایک پیکر ہے، آسیا یک پیکر آب و گلست، ملت افغان دری پیکر دلست. اور اس پیکر آب و گل میں ملت افغان جو ہے وہ دل کے مانند ہے، دل میں فساد ہوتا ہے، از فساد ہوں فساد آسیا، در کشادے ہوں کشادے آسیا. اور اگر یہ کھل جائے، کھلنے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے، دین کی عظمت کے لیے، دین کی کبریائی، اللہ کی کبریائی کے لیے، اگر یہ کھل جائے، یہ در کھل جائے، تو یہ پورے ایشیا کا دروازہ بن جائے گا. اس حوالے سے یہ جو بھی احادیث میں بھی خراسان کے بارے میں، وہ حدیث ہم نے بہت کام کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طرف بڑی مثبت پیش رفت ہوگی اور یہ تقاضا ہے. اور میں جب آج صبح یہ غور کر رہا تھا، آج کی اپنی گفتگو کے بارے میں اپنے ذہن کو مرتب کر رہا تھا، تو میرے ذہن میں یاد آئی عظیم ترین شخصیت پچھلی صدی کی، بین الاقوامی سطح پر پچھلی صدی کی عظیم ترین شخصیت ہندوستان کی سطح پر، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ، اور ان کا جہاد حریت اور جہاد اسلامی، خالص جہاد فی سبیل اللہ، جہاد حریت نہیں، جہاد فی سبیل اللہ. لیکن عالمی سطح پر پچھلی صدی کی عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ جمال الدین افغانی، سید جمال الدین افغانی، جو پین اسلامزم کا خواب دیکھتے رہے، پوری ملت اسلامیہ کو دوبارہ ایک مرکز پر لانے کی، اور ایک ہی دھاگے میں پرونے کی جد و جہد، اور وہ شخص جو ہے نہایت ہی سیما وش، بہت بے چین، ایک روح مضطرب، آج یہاں ہے کل وہاں ہے. ہم تو بچپن سے ان کا نام سنتے آ رہے ہیں، سید جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ، لیکن اب ایرانی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ تو ایرانی تھے، اسد آبادی. اصل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کے آغاز سے پہلے اگرچہ ممالک تو تھے مختلف، لیکن ان تمام ممالک میں بسنے والے مسلمان ایک ہی ملت تھے. اب یہاں سلطنت مغلیہ ہے فرض کیجئے، اور ایران میں سلطنت صفویہ ہے، کہیں مڈل ایسٹ میں کوئی سلجوقی امپائر ہے، اس سے آگے اٹھمان امپائر ہے، اگر یہ ہے تو ہے، کوئی پرواہ نہیں. لیکن ایک مسلمان اس پورے عالم کا گویا کہ انٹرنیشنل کے وہ سٹیزن ہے، اسے کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں. اس حوالے سے سید جمال الدین وہ ایرانی النسل تھے، ایرانی الاصل کہنا چاہیے، نسل تو سادات میں سے ہے، نسل تو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے، لیکن یہ کہ وہ آیا آبائی طور پر ان کا تعلق جو ہے وہ ایران سے ہے یا افغانستان سے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ان کا نام ہم نے جو سنا بچپن سے لے کر وہ تھا سید جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ، لیکن اب یہ بات کہی جا رہی ہے، اور بات صحیح ہوگی، کہ ان کے تو اصل تعلق جو ہے وہ اسد آباد ایران سے تھا. تو بہرحال یہ جو ان کا خواب تھا، اور یہ خواب اتنا زوردار تھا، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک موقع پر گاندھی نے بہت ڈرتے ڈرتے قائد اعظم سے ایک سوال کیا تھا، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں ہے نا، یعنی یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ پاکستان بنا کے پھر پین اسلامزم کی طرف چل دیں، پوری ملت اسلامیہ کی وحدت. اور یہ ڈرنے کی بات تھی ہندو کے لیے، ہندو تو صرف ہندوستان میں ہے، باہر اس کا وجود نہیں. اب اگرچہ امیگرنٹس کی حیثیت سے جہاں مسلمان امریکہ میں ہیں، یورپ میں، ہندو بھی پہنچ گیا ہے، لیکن یہ کہ اس سے پہلے تو ہندو تو صرف ہندوستان، کوئی اور ملک تو ہندوؤں کا نہیں ہے دنیا میں. جبکہ انہیں معلوم تھا یہ مسلمان جو ہیں، یہ مسلم، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی ایک عالمی برادری ہے، اس کے یہ افراد ہیں. اس لیے وہ ڈرتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ نقطۂ آغاز نہ بن جائے، ان تمام مسلمان ممالک کو جوڑ کر کسی ایک تسبیح کے دانے جیسے کہ پرو دیے جاتے ہیں دھاگے کے اندر، کہیں اسی طریقے سے سوئے قطار بھی کشم ناقہ بے زمام را، یہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ کسی ایک اتحاد میں منسلک نہ ہو جائے. گاندھی کو بھی اس کا اندیشہ تھا، لیکن بہرحال دشمنوں کے اندیشے اپنی جگہ پر ہیں. ومکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہم یکیدون کیدن واقید و قیدا، اللہ کی اپنی چالیں ہیں، اللہ کی اپنی مشیت ہے، اللہ کی اپنی حکمت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تقاضا ہے کہ اس کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا جائے، اور افغانستان اور پاکستان کے مابین اگرچہ اس سے پہلے ایک کام ضروری ہوگا، لیکن وہ میں تیسرے نمبر پر اپنے بات کروں گا، لیکن یہ کہ چونکہ افغانستان کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب اگلا قدم اٹھانا چاہیے حکومت پاکستان کو کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین کانفیڈریشن قائم کرنے کے بارے میں غور کیا جائے. بھارت جو میزائل ہمارے خلاف لگا رہا یا نہیں لگا رہا، یہ بھی میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ بارہ اندیشہ تو ہے، کتنے میزائل اس نے بتا لیے ہیں، کتنی دور تک مار کرنے والے میزائل اس کے پاس موجود ہیں، اندیشہ تو ہمیں ہے، لیکن اس کا علاج بھی یہی ہے. انہیں معلوم ہے کہ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری سے لے کر اور ابدالی تک جو بھی آیا ہندوستان میں مسلمان فاتح، وہ تو اسی افغانستان سے آیا ہے. وہ جو ابتدائی محمد ابن قاسم کی آمد تھی رحمت اللہ علیہ، وہ تو گویا کہ بھولی بسری بات ہو گئی تھی، 300 برس کا فصل پیدا ہو چکا تھا اس میں. اس کے بعد جو اسلام آیا ہے ہندوستان میں، وہ تو افغانستان کے راستے سے آئے، وہ چاہے محمود غزنوی آئے ہوں غزنی کے، چاہے شہاب الدین غوری آئے ہوں، اور یہ چاہے ہمارے شیخ علی حجویری آئے ہوں ایک دینی اعتبار سے، اور یا اللہ آئے تو وہیں سے آئے، معین الدین اجمیری آئے تو چشت سے آئے، کہاں سے آئے، یہ تو راستہ ہے. اور یہ معاملہ جو ہے صرف 11ویں صدی کا یا 10ویں صدی کا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں ابدالی آیا یہاں پر، اور آ کر اس نے مرہٹوں کی طاقت کا کچوبر کیا ہے، ورنہ یہ کہ اسی وقت شاید ہندوستان سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا. شیوا جی نے جو محنت کی تھی، اور اورنگزیب عالمگیر کو 25 برس تک دار السلطنت دہلی جانے کی مہلت نہیں ملی تھی. تاریخ انسانی میں ایسا بہت کم ہوا ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 50 برس ہے ان کی کا دور حکومت, 25 برس جو ہیں وہ دلی میں رہے ہیں, اور 25 برس انہوں نے لگا دیے مرہٹہ قوت کی سرکوبی کے لیے, اور واپس دہلی آنا انہیں نصیب نہیں ہوا. وہیں انتقال ہوا ہے, اورنگ آباد میں دفن ہے. اورنگزیب سے ہی اورنگ آباد اس شہر کا نام ہے جو اب جو ہے مہاراشٹر میں ہے, اور وہاں دفن ہے اورنگزیب عالمگیر. اس طاقت کو یا تو انہوں نے کچلا تھا, اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد پھر سر اٹھایا تو پھر عبداللہ نے کچلا. اس حوالے سے اگر پاکستان اور افغانستان کا کانفیڈریشن قائم ہو جائے تو یہ توڑ ہوگا. ہمارے ذہنوں پر کل ہی ایک صاحب بات کر رہے تھے کہ اس وقت پاکستانی قوم پر ڈیفیٹسٹ مینٹیلٹی جو ہے وہ چھا چکی ہے. 1970 تک ہماری جو تھی خود اعتمادی قائم تھی, بھارت کے مقابلے میں ہمیں پورا اعتماد تھا اپنے اوپر, اس لیے کہ ادھر مشرقی پاکستان ادھر مغربی پاکستان دو طرف سے گویا کہ ہم نے جسے پنجابی میں جفا کہتے ہیں جفا ڈالا ہوا تھا بھارت کو, اور بھارتی خوف زدہ تھا. لیکن یہ کہ 1971 میں جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں, 1980 میں جب پہلی مرتبہ میں گیا ہوں علی گڑھ کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا کہ 1970-71 تک تو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے, اب تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے, ہماری حفاظت کیا کرے گا. یہ رد عمل ہے 1971 کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا. اور واقعہ یہ کہ خود ہم اپنے غریبانوں میں جھانکے ہندوستان کے مقابلے میں بحثیت مجموعی قوم کے اوپر ایک سے کس خوردہ ذہنیت تاریخ ہوتی چلی جا رہی ہے. اس نفسیاتی خودکشی کا علاج یہی ہے کہ اگر پاکستان اور افغانستان کی کانفیڈریشن ہو جائے تو ہندو بنیے کو پھر دن میں تارے نظر آ جائیں. پھر پاکستان کی یہ ڈیپتھ کی جو کمی ہے, یہ سب سے بڑی جو ہماری کمزوری ہے, ایک لمبا ملک ہے اس کے لیے گہرائی تو ہے ہی نہیں, ڈیپتھ ہے ہی نہیں, لیکن افغانستان کے ساتھ شامل ہو کر پھر اس کی ڈیپتھ بنتی ہے. پھر اس کا یہ ہے کہ بھارت کے بڑے سے بڑے حملے کا یہ مقابلہ کر سکتا ہے, اور ابتدا میں فرض کیجئے کہ بھارت کو اگر کوئی پیش رفت حاصل ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اس کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ بس معاملہ ختم ہو جائے. پھر افغانستان کے پہاڑوں سے دوبارہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہی سنت جو ہے جو اس سے پہلے ہوئی تھی, وہیں سے تو آئے تھے فتح کرنے والے, وہیں سے آئے تھے, چاہے وہ 3 دفعہ نام گنوا چکا ہوں, شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی سے لے کر اور عبدالی تک, یہ سب کے سب وہیں سے آئے تھے. اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اور آپ کے وساطت سے کہ اس بات کو اب آپ بھی آگے بڑھائیے, جن لوگوں سے بھی ملاقات ہو اس تک پہنچائیے, اس کا چرچا کیجئے, جن لوگوں کے کوئی روابط ہوں اہم لوگوں سے ان تک یہ بات پہنچائے کہ اب اگلا قدم اٹھائے پاکستان اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان کانفیڈریشن کی طرف آرڈر کرنا چاہیے. میں یہ بھی عرض کر دوں اس میں کہ بصورت دیگر ایک شدید اندیشہ بھی ہے. اندیشہ یہ ہے اگر ہم نے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, اگر ہم نے اپنا نظریاتی تشخص بھی جلد از جلد مستحکم نہ کیا, وہاں ایک اسلامی حکومت وجود میں آ رہی ہے اور بہت بڑے علاقے پر تو وجود میں آ رہی ہے, کیا آ چکی ہے, قائم ہے, پوری طرح مستحکم ہے, لیکن اگر ہم نے اپنا یہی نظام رکھا نیمے درو نیمے ورو منافقانہ انداز کہ قرارداد مقاصد بھی دستور میں ہے, اس کے منافی چیزیں بھی دستور میں موجود ہیں, شریعت کوڈ بھی ہے لیکن اس پر ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں, اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے لیکن اس کی سفارشات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ جو منافقت ہماری جاری رہی خدا نے خواستہ, لیکن ادھر وہ اسلامی اگر حکومت قائم ہو گئی تو میں کان کھول دینا چاہتا ہوں, پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پختون بیلٹ لازماً ادھر چلی جائے گی, اسلام کی قوت اسے کھینچے گی پھر, کہ یہاں تو یہ کفر سے آگے آنے کو تیار نہیں ہے, منافقت چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اگر وہاں آخر ان کی لنگوسٹک ایتھنک قبائلی ساری ایفیلیشن ایفینیٹیز بھی ادھر ہی ہے, زبان پشتو ہے, وہ پختونستان کسی زمانے میں کسی اور حوالے سے ہوتی تھی, وہ ایک سیکولر پختونستان تھا, اس کا تصور جو ہے وہ روس کے زیر اثر تھا, اور وہ ولی خان کا اور جو بھی ان کے ساتھی تھے یہ ان کا پختونستان, وہ تو گیا, گون ود دی ونڈ. اب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر وہاں اسلامی حکومت بن رہی ہے, ہماری عافیت اسی میں ہے کہ جلد از جلد یہ گومگو کی کیفیت جو ہے اس کو ختم کرے, اور ہم یہاں پر کم سے کم دستوری سطح پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے منافقت کو ختم کر کے یکسو ہو جائیں اسلام کی طرف, اگر یہ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم کنفیڈریشن کریں افغانستان کے ساتھ تو یقیناً یہ کہ بھارت کے مقابلے میں بھی ہماری پوزیشن مضبوط ہوتی ہے، اور یہ کہ خود عالم اسلام کی وحدت اور توحید، توحید یہاں لفظی معنی میں بول رہا ہوں، وحدت پیدا کرنا، توحید کے معنی ایک اکائی پیدا کرنا، تو وحدت اسلام کی، عالم اسلام کی توحید، اس کو ایک بنانا، اس کے عمل کا بھی گویا کہ پہلا قدم شروع ہو جائے گا. ابھی تک تو ہمارے کھاتے میں بدنامیاں ہی ہیں، پاکستان بھی بنا تو دو لخت ہو گیا اور لوگوں کو کہنے کا موقع ملا کہ یہ ٹو نیشن تھیوری ختم ہو گئی، ثابت ہو گیا کہ مذہب کوئی بائنڈنگ فورس نہیں ہے. لیکن اگر یہ قدم اٹھ جاتا ہے تو اس کے بالکل ریورس پوزیشن سامنے آئے گی کہ مذہب بہت بڑی قوت ہے، اور مذہب کی بنیاد پر اگرچہ پاکستان کے قیام سے لے کر اور ظاہر شاہ کے معزول ہونے تک، آپ کو معلوم ہوگا کہ افغانستان ہمیشہ پاکستان کا مخالف رہا ہے، بھارت کے اشاروں پر ناچتا رہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ کی بھی مخالفت کی تھی افغانستان نے پاکستان کے لیے. اس حوالے سے وہ معاملے، لیکن اب حالات کتنے بدلے ہیں، اب اس کا تقاضا ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کنفیڈریشن کی طرف آگے چلے تاکہ اس سے ملت اسلامیہ کی توحید کی طرف ایک قدم آگے بڑھے. تیسری چیز مجھے عرض کرنی ہے جانب مشرق بھارت، اب اس کی میلیگرنسی جو آ رہی ہے سامنے، جس طرح کا ہوائی جہاز کا آنا، اب ہم لوگ کیا کہیں، یہ بھی کہتے ہیں بھارت کہہ رہا کہ یہ بھی کہانی ہے، کوئی ہوائی جہاز آیا نہ گیا، لیکن یہ کہ اب سیاست ہماری اس دور کی ایسی ہو گئی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ تو ہنی المریا ہے، بڑے سے بڑا جھوٹ عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جو ایک عقدہ لا یدھر سا بن گیا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان ہندوستان کے بارے میں. ایک جانب تو محسوس ہوتا ہے کہ بار بار کئی مہینوں سے ان کا بڑا زور ہے، باہم مذاکرات کرو، باہم مصادرت کرو، باہم تجارت کرو، باہم یہ کرو، باہم وہ کرو، اور جس کو کہتے ہیں ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہونی چاہیے، پبلک ٹو پبلک باتیں ہونی چاہیے، وفود بھی کچھ آئے بھی ہیں، کچھ گئے بھی ہیں، کچھ آسلو ٹائپ قسم کے جو ہیں وہ کنورسیشنز ہونی چاہیے ایک طرف سے. یہ دوسری طرف صورتحال یہ نظر آ رہا ہے کہ میزائل کے نصب کرنے کی خبر بھی وہی دے رہا ہے، اس پر شدید غیظ و غضب کا اظہار بھی وہی کر رہا ہے، حالانکہ اس کے غیظ و غضب کا جو تجزیہ کیا ہے نوائے وقت نے آج صحیح کیا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ کہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ پاکستان سے تجارتی تعلقات توڑ لے گا. بھارت کا معاملہ جو ہے وہ تو پہلے سے علم نشتہ ہے کہ اس نے میزائل بنائے ہیں، اس نے میزائل ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں وہ کہیں کسی بھی دھمکی سے رکا نہیں ہے، اس نے اپنے اس پروسیس کو جاری رکھا ہے. اب اگر ہم جوابی طور پر کہیں اپنے چھوٹے سے میزائل جو ہے وہ بھی لا کر کہیں کھڑے کر دیں، اس پر بھی وہ امریکہ جو ہے انکل سام جو ہے وہ اس قدر برف روختہ ہو جائے، تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اداریہ نگار جو ہے نواز وقت کا، اس نے بھی یہ صورتحال بیان تو کی ہے ایک کوشچن مارک کے ساتھ، لیکن تجزیہ کر کے وہ بھی نہیں بتا سکے کہ اصل صورت ہے کیا. میں اس وجہ میں جو کچھ عرض کرتا ہوں یہ کہ دو امکانات ہیں، ایک تو یہ کہ شاید امریکہ کچھ گو مگو کے عالم میں ہے، بھارت اور پاکستان کے معاملات کے ضمن میں اس کی کوئی متعین پالیسی بنتی نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ امریکہ کسی ایک شے کا نام نہیں ہے. امریکہ میں بعض ادارے مثلاً سی آئی اے کا ادارہ جو ہے وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی بناتا ہے، حکومت کی پالیسی ایک ہے اور سی آئی اے اپنے پلانز بناتا ہے، اور کافی اس کو آزادی اور اٹانومی حاصل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پالیسی چل رہی ہو حکومت امریکہ کی اور کوئی دوسری پالیسی چل رہی ہو سی آئی اے کی یا اسی قسم کے کسی اور ادارے کی. بہرحال ہمارے لیے صورتحال میں جو اصل مسئلہ ہے، جس کو کہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں، آج پھر مختصر الفاظ میں رکھ رہا ہوں، یہ صورتحال کچھ بھی ہو، میں صاف اعتراف کرتا ہوں کہ میں اتنا واقف آدمی نہیں ہوں اور نہ میرے تعلقات ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو جس کو کہتے ہیں کہ سینٹرز آف پاور، ان کے ساتھ ان کے کچھ آمد و رفت ہو، اور زیادہ یہ میرے بارے میں کوئی مغالطہ ہو گیا ہے کہ میرے کچھ تعلقات جو ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ یا شریف فیملی کے ساتھ ہیں، قطعاً نہیں. یہ تو صرف اللہ کی طرف سے کوئی معجزے کی شکل میں ہوا ہے کہ میرے خط کے نتیجے میں میاں شریف صاحب اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر ایک مرتبہ آ گئے، پھر میرے ایک اخباری اشتہار کے رد عمل میں پھر انہوں نے یہی شفقت فرما دی، ورنہ میرے کوئی اور روابط، کوئی اور تعلقات نہیں ہے. اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ میری ایک شامت آ گئی ہے، ٹیلی فون پر لوگ چلے آ رہے ہیں، ہمارا یہ کام کروا دیجیے، ہماری یہ مشکل ہو گئی ہے، ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ستم، آپ کے تو بڑے تعلقات. بھائی میرے کوئی تعلقات نہیں ہیں، اور اگر ہو بھی تو میں اپنے اس ایک بات کو ڈائیلوٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں کوئی اور بات بھی کہوں، کوئی بات اور کہنے کو تیار ہوں. ایک بات میں نے ان سے کہی ہے وہ مان لے، یہ سب سے بڑی بات ہے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. اب میں یہ بھی کروں اور وہ بھی کروں. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں اور دوسرے مطالبات اپنی رائے ضرور دی لیکن کسی شے کو پریس نہیں کیا، بلکہ میں قاضی حسین مذہب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اوپر خام خواہ جو ہے وہ بیانات اور کوئی مظاہرے وغیرہ نہ کریں، ایک چیز کے اوپر ایک پر زور لگائیے. اگر وہ کام ہو جائے کہ اس ملک کے دستور میں سے منافقت ختم ہو جائے اور یکسو ہو جائے اسلام کی طرف اور مؤثر طور پر ہو جائے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا. بارہ میرا کیونکہ یہ نقطہ نظر رہا ہے، میں نے اس وقت ایسے ہی جو بات آ گئی سخن گسترانہ بات تو میں نے یہ بھی عرض کر دیا کہ میری طرف ان چیزوں کے رجوع نہ کریں، میرا کسی سے کوئی مناسب نہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک بات میں جانتا ہوں اور وہ ڈنکے کی چوٹ جانتا ہوں، اس کو میں دہرا رہا ہوں. اگر تو ہم نے دستور میں اسلام کو پختہ طور پر نصب کر لیا تو کوئی سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. بھارت کے ساتھ کھلی آمد و رفت کر لیجئے کوئی حرج نہیں، بھارت کے ساتھ کھلی تجارت کر لیجئے کوئی حرج نہیں، بھارت کے ساتھ ڈاک کا معاملہ ایسا ہی ہو جائے جتنے پیسے میں ایک روپے میں کارڈ یہاں جا رہا ہے وہاں بھی چلا جائے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ نے دستور میں اسلام کو پختہ طور پر اور مستحکم طور پر اور صراحت کے ساتھ وہاں نصب نہ کیا، اگر اس کا جھنڈا گاڑ نہ دیا اور یہ کام کیے تو یہ ایک سوسائڈ ہوگی پاکستان کی. پھر بھارت کھینچ کر لے جائے. پہلے یہ کام کر لیجئے تو اس کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، اس میں تجارت کیجئے، کھل کر کیجئے. کوئی تھوڑا بہت نقصان بھی ہو جائے گا، ہمارے کچھ جو ہے انڈسٹریلسٹ وہ بڑے عادی ہو گئے بہت زیادہ نفع بنانے کے، ان کو بھی ہوش ٹھکانے ان کے بھی آ جائیں گے، انہیں بھی کمپلیٹ کرنا پڑے گا، مارکیٹ میں آنا پڑے گا. اس حوالے سے جو بھی ہو اس کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں. تجارت عام کیجئے، آنا جانا عام کیجئے، اور یہ کہ خط و کتابت کی ترسیل جو ہے یہ ڈاک کی اس کے لیے قدرے چھوڑ دیجئے، ویزا جو ہے اس کو نرم کر دی جائیں سر اس کے لیے جو پابندیاں ہیں، ان میں کوئی قتل کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کے دستور کی منافقت ختم کر دیں. اپنا آئیڈیولوجیکل تشخص جو ہے نظریاتی تشخص اسے مستحکم کر دیں، اور اگر یہ نہیں کیا تو یہ تینوں کام جو میں نے عرض کیے ہیں یہ پھر پاکستان کے لیے ایک قسم کی ایک سوسائڈ ہے، یہ پاکستان کی نفی پر منتج ہوگا. پھر ایک لکیر ہی لکیر رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا. میں تو بلکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ اس صورت میں پاکستان میں مخلوط انتخابات میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. بڑا یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے، غیر منطقی ہے کہ ایک اقلیت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں وہ اقلیت اتنی مائنیوٹ ہے کہ اب ایک سیٹ بن رہی ہے پشاور سے لے کر کراچی تک، تو کوئی دکھ کی بات تو نہیں ہے. پھر یہ کہ جب یہ طے ہو جائے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافع نہیں بن سکتا، پھر اسمبلی میں ہندو بھی اگر آ جائے اور اگر کوئی عیسائی بھی آ جائے تو کیا حرج ہے؟ ظاہر بات ہے طے تو یہاں پر یہ ہے کہ کتاب و سنت کے منافع کو قانون نہیں بن سکتا، اور عظیم اکثریت مسلمانوں ہی کی ہوگی. تو اس لیے خام خواہ جو یہ ایک ایب نارمل سی صورت بنی ہوئی ہے کہ لمبی جو ہے وہ چلی گئی ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی، یہ چیزیں ختم کر دی جائیں. یہ چاروں چیزیں میں بقائے ہوش و حواس کہہ رہا ہوں. چاہے آپ تجارت کا معاملہ کھولیں انڈیا کے ساتھ، آمد و رفت کی سہولتیں پیدا کریں، ڈاک کی سہولت پیدا کریں، اور مزید برآں پاکستان میں بھی آپ مخلوط انتخاب بھی کر دیں، کوئی حرج نہیں اگر آپ اسلام کا جو نظریاتی پاکستان کا نظریاتی تشخص ہے اسے مستحکم کریں. اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ چیزیں جو ہے پاکستان کے لیے اس کی نفی پر منتج ہوں گی، اس کے لیے سوسائڈ کی شکل بن جائے گی. بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں. میں جہاں تک اس دستوری منافقت کے دور کرنے کا معاملہ ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی کوئی پیش رفت مجھے اس میں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ قطعاً کسی تاخیر کے لیے کوئی وجہ جواز موجود نہیں. 24 مئی کو میری ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے صاف کہا میرے سامنے، بلکہ میرے ساتھ میرے اور 6-5 رفقا تھے، ہم 6 تھے، ان کے اپنے بھی رفقا تھے 8-10، کہ راجہ صاحب تیاری کیجئے بل کی، لیکن وہ بل کی ابھی کوئی خبر نہیں آ رہی. اس حوالے سے میں آج پھر ذرا آپ حضرات کی مدد لے کر بھی جن کا بھی کوئی ذریعہ ہے پہنچانے کی بات پہنچائیں کہ یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. یہ الفاظ میں نے کبھی کہے تھے ضیاء الحق صاحب سے, ٹائم از رننگ آؤٹ فار یو. میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کو بھی کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے, ان کی کافی کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. احتساب بل کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے بجائے 85 سے 90 لانے کی, اس سے ان کا اخلاقی جو موقف ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے. ادھر اے این پی بگڑی ہوئی ہے, ادھر ایم کیو ایم جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے, وہ آثار پھر پیدا ہو رہے ہیں. 12 جماعتوں کا محاذ اور فلاں محاذ اور فلاں محاذ, یہ پھر وہ ساری چیزیں جو تاریخ ہماری دوہرا دوہرا کر وہ ایک جو ہے چکر لگا کے پھر اسی مقام پر آ کھڑی ہوتی ہے. کچھ پتا نہیں کتنی مہلت ہے. اس میں مدد بھی ملے گی تو صرف اللہ سے ملے گی, اور اس کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا کریں. ٹھیک ہے سود کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں مجھے سال چاہیے 6 مہینے چاہیے, لیکن اس میں بھی کوئی قدم تو اٹھے, واپس تو لے, اپنی اپیل واپس لے, اس میں تو کوئی وقت نہیں لگتا. جبکہ انہوں نے کہا کہ میرے ضمیر پر بوجھ رہا ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ یہ کام جب ہوا ہے, اپیل جب دائر کر دی گئی تھی صحیح طور پر مجھے میرے علم میں نہیں تھا, اور مجھے بعد میں بھی دوسرے حلقوں سے بھی کوئی اس کی تصدیق ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے طور پر یہ معاملہ کرا دیا تھا بینکوں سے, اور نواز شریف صاحب کی پوری اس کے اندر رضامندی داخل شامل نہیں تھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ضمیر پر میرے دل پر بڑا بوجھ رہا ہے اس کا کہ یہ میرے ذریعے سے یہ کام ہو گیا میرے دور میں. تو یہ اپنی جگہ, لیکن پھر بھی اس میں وقت لیں. یا یہ کہ جو اپیل پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اس اپیل کا جو ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرائیں, جلدی سے بینچ جو ہے تشکیل دیں, اس کی سماعت ہو. تو پیش رفت میں کوئی قدم اٹھتا نظر آنا چاہیے, وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. اور خاص طور پر ترمیم جو ہے دستور کے اندر, وہ تو ایک بل اور اس کے پوری نکات ورڈنگ بنا کر ہم انہیں دے چکے ہیں, اس میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتے, اور انہوں نے تسلیم کیا تھا یہ بات. بلکہ یہ جنرل عبد المجید ملک صاحب نے کہا کہ یہ تو انہوں نے دے دیا پورا معاملہ, شکوار دے دیا ہے, مرتب کر کے دے دیا, اب آپ ان سے اور کیا چاہتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے کہا ٹھیک ہے راجہ صاحب بنائیے بل, لیکن پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. اور یہاں میں اپنی مایوسی کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں, ان تک بھی یہ باتیں پہنچ ہی جائیں گی, لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ خود ان کے حق میں بھی برا ہوگا, لیکن یہ کہ افراد سے بڑھ کر ملت کا معاملہ ہے, قوم کا معاملہ ہے, ملک کا معاملہ ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت افراد کو یا قوم کو کب ختم ہو رہا ہے. تو اس میں جتنی بھی تاخیر ہو رہی ہے اس پر ہمارا احتجاج ہے, اور چاہیے یہ کہ وہ جلد از جلد اس طرف پیش رفت کرے. اندرون ملک کیا ہونا چاہیے, اس میں بھی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کچھ اور جماعتوں نے بھی کہا ہے کہ اب ہم الیکشن چھوڑ دیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے, لیکن پہلے بیان سے پھر کچھ تھوڑا سا انہوں نے اس کو کچھ تھوڑا سا پھر نرم کیا ہے. بہرحال اب یہ کہ ایک ریت سی چل نکلی ہے, تو اس میں بھی آگے کیا کرنا چاہیے ان جماعتوں کو, اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی. افغانستان اور پاکستان کا کنفیڈریشن اگر ہو جائے, ہو جائے گا انشاءاللہ, اس کے معنی کیا ہوں گے, ایک سنی مسلم ریاست وجود میں آ جائے گی, ادھر ایک شیعہ مسلم ریاست ہے. فارمولہ اگر کوئی مابین ان کے متفق علیہ نہ ہوا تو ہمارے اس مذہبی اختلاف کو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن جب پہلے بھڑکا رہے اور بھڑکا رہے. لہذا یہ کام جو ہے یہ صرف اندرون ملک کا مسئلہ اب نہیں ہے, اس پورے علاقے کی جو صورت حال ہے اس کے اعتبار سے اہمیت اختیار کر گیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.